और भी कुछ लोग दूर बैठे हैं, करीब आ जाओ ना, करीब आ जाओ, चाहे अपना कंबल लेकर आ जाओ लेकिन करीब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, माशाल्लाह भाई आप लोग भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ माशाल्लाह। थोड़ी सी ठंडी है, थोड़ी देर में ठंडी गर्मी से बदल जाएगी, लेकिन हमारे बैठने का सुन्नत के मुताबिक अमल करने का सवाब बाकी रहेगा। आ जाओ, आ जाओ माशाल्लाह, आ जाओ। एक साथी जरा अपने भाइयों को प्यार मोहब्बत से बुला लो, एक साथी जाओ, एक साथी सबको प्यार मोहब्बत से यहां बुला के लाओ, आ जाओ। आप आ रहे हो, अपने साथियों को आगे बढ़ाकर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, माशाल्लाह, आगे आ जाओ। खामोशी के साथ माशाल्लाह, देखो मजमान कुछ लोग बाकी है। नहमदुहू व नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم بھائی دوستو بزرگو ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تب بھی اور اجتماع میں آتے ہیں تب بھی اور اپنے گاؤں میں کوئی جماعت آتی ہے تب بھی آنے والی جماعت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہماری آپ کی اور ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کی کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے دین زندگیوں میں محنت کے نتیجے پر آئے گا یہ اعلان میں اور آپ سنتے ہیں اب دوستو بزرگو کامیابی کیا ہے دنیا کے اندر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک برکتیں عطا فرماوے اللہ پاک عزتیں عطا فرماوے اللہ پاک میرے تمام مسائل کو حل کر دے ارے بولو یہی کامیابی ہے نا کہ میں دنیا میں ویل سیٹ ہو جاؤں اللہ پاک عزتیں عطا فرماوے اور اللہ پاک میرے مسئلے کو حل فرما دے تو دوستو بزرگو ساری دنیا جن چیزوں پر محنت میں لگی ہے اس محنت کے نتیجے پر اگر عزتیں بھی آ رہی ہے مال کی فراوانی بھی آ رہی ہے اور اگر ان کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ انسانوں کا تجربہ ہے اللہ پاک کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں کہ تم ڈاکٹر بنو گے تو تم کو اتنا روپیہ ملے گا اور اگر تم وکیل بنو گے تو تمہارے مسائل حل ہوں گے اور اگر تم انجینئر بن جاؤ گے تو اللہ پاک تم کو عزتیں دے گا یہ اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہاں انسانوں کا تجربہ ہے کہ بھائی بہت سے ڈاکٹر وکیل انجینئر پڑھے لکھے ماشاءاللہ اس لائن سے عزت والے مال والے بن گئے تو میرا آپ کا بھی یقین یہ بنتا چلا گیا کہ ہم بھی کچھ تھوڑی سی دنیا پر محنت کر لیں گے تو اللہ پاک ہمارے مسئلے کو بھی حل کر دے گا ایسا نہیں اللہ پاک کا جو وعدہ ہے مثلا ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ پاک دنیا میں برکتیں عطا فرمائے ارے بولو ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں اب اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہم تمام کو جو بتلایا ہے کہ کون سی بنیاد کے اوپر اللہ کی مدد آئے گی کون سی بنیاد کے اوپر آدمی دنیا میں برکت والی زندگی کو گزارے گا اگر ہم قرآن کو پوچھیں گے تو قرآن ہمیں بتلائے گا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَا. اگر یہ ایمان والے تقوی اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے, اگر یہ بستی والے ایمان اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آسمان سے برکتیں اتارے گی. برکتیں تو آسمان سے آئے گی, برکتیں کہاں سے آئے گی؟ برکتیں دکان پر نہیں, محنت کرنے میں نہیں, ملازمت کرنے میں نہیں, بلکہ اللہ پاک اگر برکت ڈالے تو برکت ہوگی, اللہ اگر نفع ڈالے تو نفع ہوگے, اور اگر اللہ پاک نقصان ڈالے تو بولو, ارے بولو نقصان. اب اگر ہماری زندگی میں ایمان و تقویٰ آ گئے, ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء, اس گاؤں والے ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے, اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان سے برکتیں اتاریں گے. یہ کس کا وعدہ ہے بولو؟ اللہ کا وعدہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. دنیا کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن اللہ اس کے رسول کا وعدہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. جابر ابن عبداللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں, انہوں نے خندق کے موقع پر دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھوک کی حالت میں خندق کو کھود رہے, اور اسی لیے انہوں نے سنا ہے کہ پتھر باندھتے تھے. کیا مطلب بھوک کی حالت میں کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے پتھر باندھ کر اپنا کام کرتے تھے؟ جابر ابن عبداللہ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک کی حالت میں ہے, اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو پوچھا کیا کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے؟ بیوی نے کہا ایک بکری کا بچہ ہے اور کچھ سیر جو ہے. کتنے آدمی کھا سکتے ہیں؟ بولے پانچ چھ. اب جابر ابن عبداللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا, اے اللہ کے نبی, آپ کے ساتھ چار پانچ ساتھی کو لے لو, جابر ابن عبداللہ کے گھر آپ کی دعوت. دعوت کتنے آدمی کی تھی؟ ارے بولو چار پانچ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کے مجمع پر اعلان کر دیا, چلو سب کے سب جابر ابن عبداللہ کے گھر دعوت. کھانا پکا ہے پانچ چھ آدمی کا, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کے مجمع کو دعوت دی. جابر ابن عبداللہ جلدی سے گھر گئے اور گھر جا کر بیوی کو کہا, بھائی معاملہ تو یہ ہے کہ میں نے پانچ چھ آدمی کی دعوت دی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کے مجمع پر اعلان کر دیا کہ چلو سب کے سب جابر ابن عبداللہ کے گھر کی دعوت دی. بیوی نے کہا کہ کیا آپ نے معاملہ بتلا دیا کہ بھائی ہم نے پانچ چھ آدمی کا کھانا تیار کیا ہے؟ بولے ہاں میں نے پیش کر دی, اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ پانچ چھ آدمی کو دعوت دیں. اب بیوی کو یقین ہے, بیوی کو اطمینان ہو گیا, بیوی نے اپنے شوہر کو اطمینان دلایا, پھر کوئی بات نہیں, اب آپ گھبرائے نہیں, کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے, اب اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرمائیں. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ سے یوں کہا, جب تم دعوت دے رہے ہو تو ایک کام یہ کر لو کہ تنور سے روٹی کو مت نکالنا, اور ہنڈیا کو جس میں سالن پک رہا ہے اس کو آگ کے نیچے مت اتار. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر پہنچے, 10-10 آدمی کو بٹھاتے چلے گئے, اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے سالن نکالتے چلے گئے, تندور سے روٹیاں نکالتے چلے گئے, اور دس آدمی کا مجمع کھانے کے بعد دوسرے تیسرے, ایسے کرتے کرتے 1000 کے مجمع نے کھانا کھا لیا. کتنا بولو, ارے بولو کتنا, کھانا پکا ہے 5-6 آدمی کا اور کھانے والے 1000 آدمی, اور جب 1000 کے مجمع نے کھانا کھا لیا اس کے باوجود بھی جتنا پکا ہے اتنا ہنڈیا میں موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھلانے کے بعد پھر وہ برتن واپس کر دیا اور جابر ابن عبداللہ سے کہا, لو یہ تمہارا کھانا ہم کو ہمارے اللہ نے کھلایا. تو نظام اللہ پاک کی طرف سے برکتوں کا جب چلے گا, جب آدمی کی زندگی میں ایمان اور تقویٰ ہو. اگر ایمان اور تقویٰ کے ساتھ آدمی زندگی کو گزارے گا تو یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے, وَلَوَ النَّحْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر اتحاد والے, یہ تو اللہ پاک نے گاؤں کی بات کی, ورنہ ہمارے یہاں کوئی خاندان, کوئی افراد, کوئی گاؤں, کوئی ضلع, کوئی صوبہ, کوئی ملک, اگر یہ بھی یہ چاہے کہ اللہ پاک کی طرف سے برکتیں اترے تو ان کو دو باتیں, ایک تو ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا پڑے گا, اور دوسرا اپنی زندگی میں تقویٰ, اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اتارنا پڑے گا. اگر یہ دونوں چیزوں کے ساتھ آدمی زندگی کو گزارے گا تو اللہ پاک کی طرف سے آسمان سے برکتیں آئے گی, اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی غلط, ارے بولو, نہیں ہو سکتا. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں. آدمی کی محنت جو دنیا میں لگ رہی ہے اپنی عزت کے بنانے میں لگ رہی ہے, کہ جتنے شادیوں میں فضولیات لگتی ہے اور جتنے آدمی الیکشن کے اندر اور جتنا آدمی دنیا کی کرسی اور دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کو لگاتا ہے, اس کی نیت یہ ہے اللہ پاک کی عزت عطا فرمائے. یہ انسانوں کا تجربہ ہے, اللہ پاک کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں. تو پھر عزتیں کیسے ملے گی؟ اب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا, وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزتیں اللہ کے خزانے سے آئے گی اور نبیوں کے واسطے سے اللہ پاک مومنین کو عزتیں عطا فرمائے گی. عزتیں کس کو ملے گی بولو, ارے بولو, مومنین. میں آپ کو کہوں, دنیا میں لاکھوں بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں. فرعون اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ, انا ربکم الاعلی کہنے والا تھا, اتنا بڑا 400 سال تک اس نے حکومت کی, اور اس کے زمانے کے اندر بہت بڑی مصر کے اندر فراوانی تھی اور تمام چیزیں موجود تھی. ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آج کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے بچے کا نام فرعون رکھتا ہے, ارے بولو, آج تک تم نے کبھی سنا 1400 سال ہو گئے کسی نے اپنے بچے کا نام فرعون رکھا ہو؟ بہت بڑا مالدار تھا, بہت بڑا حکومت والا تھا, آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام قارون رکھا ہے؟ ارے بولو, آپ پوری جگہ چلا. حالانکہ قارون اتنا بڑا مال والا تھا اور اس کی خزانے کی چابیاں, تجوری کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھا کر چلا کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی آج اس کا نام رکھنے کے لیے کوئی اپنے بچوں کے لیے تیار نہیں. اس کے بالمقابل کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, ارے بولو, ابراہیم کتنے ہیں ہمارے گاؤں میں, اسماعیل کتنے ہیں, یعقوب کتنے ہیں, یوسف کتنے ہیں,
کیا بات ہو گئی؟
بولے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی طرف سے چونکہ عزت اور اللہ پاک کی طرف سے دین لے کر آئے ہیں تو اللہ پاک نے ان کے نام رکھنے کے اندر مسلمان اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے بیٹے کا نام اسماعیل ہے, میرے بیٹے کا نام یوسف ہے, میرے بیٹے کا نام نظام الدین ہے. ارے بولو اللہ کے اللہ والوں کے نام رکھنے کے اندر آدمی خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے گاؤں میں کتنے نظام الدین ہوں گے, ہمارے گاؤں میں کتنے معین الدین ہوں گے؟ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نام پر آدمی اپنا نام رکھنا چاہتا ہے, لیکن آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام اپنے پوتے کا نام نہ فرعون رکھا نہ قارون رکھا. ارے بولو یہ عزتیں کہاں سے ملی؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ والے کو عزتیں کہاں سے ملی؟ آسمان. وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین, عزت اللہ کے خزانے سے اور نبیوں کے واسطے سے اللہ پاک نے ایمان والوں کو عطا فرمائی. ہمارے پڑوس کے اندر ایک مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا, مفتی صاحب کے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا. گھر والوں نے پوچھا مفتی صاحب کو, مفتی صاحب ان کا نام کیا رکھیں گے؟ مفتی صاحب نے کہا چونکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی محبت ہے اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی ان کا بہت تعلق تھا, انہوں نے کہا بھائی اپنے بیٹے کا نام یوسف رکھ دو. اللہ والوں کی محبت ہوتی ہے دلوں میں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوتی ہے تو لوگ اپنے بچوں کا نام ان بزرگوں کا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے مشابہ رکھتے ہیں. اللہ کی طرف سے مقدر تھا کہ پھر آئندہ دوسرا بیٹا پیدا ہوا. اب گھر والوں نے پوچھا کیا نام رکھیں گے؟ ہمارے یہاں تو اگر پورے خاندان میں ایک کا نام یوسف ہے تو بولو کوئی اپنے بیٹے کا نام یوسف رکھے گا؟ ارے بولو نہیں. اب گھر والوں نے مفتی صاحب کو پوچھا, مفتی صاحب اللہ کا کرم ہے ہمارے یہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا, اب اس کا کیا نام رکھیں گے؟ مفتی صاحب نے کہا یوسف. کیا نام رکھیں گے بولو؟
یوسف.
پہلے بیٹے کا نام بھی
یوسف
اور دوسرے بیٹے کا نام. گھر والوں نے پوچھا کہ ایک ہی گھر میں دو بیٹے اور دونوں کا نام یوسف؟ بولے ہاں وہ یوسف اول یہ یوسف ثانی, لیکن نام تو یوسف رکھیں گے. اچھا تیسرا بیٹا پیدا ہوا, پھر گھر والوں نے پوچھا مفتی صاحب اپنے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے کیا نام رکھیں گے؟ بولے یوسف. کیا نام رکھیں گے؟ بولے
یوسف.
یوسف ہے سالس, یہ تیسرے نمبر کا یوسف. اللہ کی طرف سے مقدر تھا تو اللہ نے چوتھا بیٹا بھی دیا. پھر گھر والوں نے پوچھا کیا نام رکھیں گے؟ بولو میں اور آپ کیا نام رکھتے؟ یوسف کے علاوہ رکھتے نہیں. لیکن مفتی صاحب کو گھر والوں نے پوچھا مفتی صاحب کیا نام رکھیں گے؟ مفتی صاحب نے کہا یوسف. کیا نام رکھیں گے؟
یوسف
رابع, یہ پہلے نمبر کا یوسف, یہ دوسرے نمبر کا یوسف, یہ تیسرے نمبر کا یوسف اور یہ چوتھے نمبر کا یوسف, لیکن اپنے چاروں بیٹے کا نام یوسف ایک ہی گھر میں ایک ہی بھائیوں کی اولادوں میں اللہ پاک کی طرف سے یہ عزتیں ملی. وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین, عزت اللہ کے خزانے سے نبیوں کے راستے سے اللہ پاک مومنین کو عطا فرمائے. عزت مال میں, ڈگری میں, عہدے میں, کرسی میں اور دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے, بلکہ اللہ پاک کی طرف سے عزتیں ملے گی. اسی لیے صحابہ کرام پوری دنیا میں جا کر یوں کہتے تھے کونوا مثلنا, ہمارے جیسے ہو جاؤ, اللہ کی طرف سے عزتیں ملی. اس لیے میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم محنت کر کے عزتیں حاصل کریں, تو عزتیں تو اللہ کی طرف سے اور نبیوں کے واسطے سے اللہ پاک نے مومنین کو عطا فرمائی. ایک آدمی بس میں ہوئے اور نوجوان ہوئے اور اس کے چہرے پر داڑھی ہوئے اور اگر بس میں جگہ نہ ہوئے ہر آدمی کوشش کرے گا کہ یہ چاچا کو اپنے قریب میں بٹھا دو چاہے ہم کو اٹھنا پڑے. ارے بولو ہے کہ نہیں. ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے تو ہر چھوٹا بڑا آدمی آ کر مصافہ کر کے یوں کہے گا حاجی صاحب دعا میں یاد رکھنا. ابھی انہوں نے حج نہیں کیا, ابھی تو حج کے لیے گھر سے نکلے ہیں, لیکن چونکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت سے نکلے ہیں تو ہر ایک کے دل میں اللہ نے ان کی عزت ڈال دی اور یہ اسٹیشن پر اور ایئرپورٹ پر اور اپنے گھر میں رخصتی کے وقت کے اندر ہر آدمی مل کر یوں کہے گا حاجی صاحب دعا کرو. اور میں نے دیکھا ساؤتھ میں, یہ مدراس اور حیدرآباد کے علاقوں میں نماز کے بعد خاص طور پر مغرب کی نماز کے بعد عورتیں اپنے بچوں کو لے کر لائن میں کھڑی رہ جاتی ہے. کیا بات ہو گئی, ہر نماز پڑھنے والا نماز پڑھ کے نکل کر کے پھونک مارے گا ہمارے بچے کی بیماری کو اللہ دور کر دے گا. ارے بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. یہ عزتیں کہاں سے ملی, یہ اللہ کی حکم کو پورا کرنے کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی. ہر آدمی چاہتا ہے اللہ پاک دنیا میں ہمیں عزت عطا فرماوے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے خزانے سے اور نبیوں کے طریقے پر اللہ پاک مومنین کو عطا فرمائے. ایک آدمی کتنا ہی بڑا مالدار ہو لیکن اس کی زندگی میں اللہ کے حکم نہیں ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہے, ہر آدمی اس سے مال دولت تو مانگے گا لیکن آدمی کے دلوں میں دیسی عزت ہونی چاہیے کہ ایک آدمی نمازی ہے اور ایک آدمی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے اور ایک آدمی اپنی زندگی کو جان و مال لگا کر اللہ کے دین کے تقاضے پر چلتا ہے, اس کی جو عزتیں ہوگی وہ دوستو بزرگوں عمومی آدمی کی زندگی میں نہیں ہوگی. کیا بات ہو گئی, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بولے یہ نمازی ہے, یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے, یہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا ہے, اللہ پاک کی طرف سے عزتیں ملے گی. ہر آدمی مصافحہ کرے گا, ہر آدمی دعاؤں کی درخواست کرے گا, ہر آدمی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا اور ہر آدمی یہ چاہے گا کہ بھئی میں ان کو اپنے گھر بلا کر پانی پلا دوں. کیا بات ہے, یہ آدمی اللہ کا بن گئے. جو آدمی اللہ والا بن جاتا ہے, من کان للہ کان اللہ لہ, جو آدمی اللہ کا بن گیا پھر اللہ پاک اس کے بن جائے. ہر آدمی دنیا میں چاہتا ہے کہ اللہ پاک امن و امان قائم کرے. ارے بولو چاہتے ہیں کہ نہیں. یہ جو محنتیں ہو رہی ہے دنیا میں, لاکھوں کروڑوں ڈالر آدمی اپنی سیکیورٹی میں لگا دیتا ہے, کیوں کہ ملک میں امن و امان آوے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, کہ اگر یہ ایمان کے ساتھ گناہ اور شرک کو نہ ملنے دے, ایمان والا کبھی گنہگار نہیں ہوگا, ایمان والا کبھی شرک نہیں کرے گا, ایمان والا کبھی ظلم نہیں کرے گا, ایمان تو ایمان ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے اولئک لہم الامن, ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں امن و امان آئے گا اور ایسے لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہوں گے. اس لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک موقع اللہ نے میرے کو اور آپ کو دیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ پاک برکتوں کے دہانے کھول دے, اللہ پاک عزت عطا فرما دے, اللہ پاک چین سکون اطمینان راحتیں برکتیں عزتیں تندرستیاں اللہ پاک عطا فرماوے, تو دوستو بزرگوں دو باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین, میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں, ایک تو کتاب اللہ کو پکڑ لو اور دوسرا فرمایا میری سنتوں کی اتباع کر لو.
میں اور آپ بھی اگر یہ دونوں باتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے, ایک تو ہر موقع پر میرے اللہ کا حکم کیا ہے, کھانے میں, پینے میں, سونے میں, اٹھنے میں, شادی میں, خوشی میں, غمی میں, سفر میں, حجر میں, رات میں, دن میں, جوانی میں, بڑھاپے میں, کمانے میں, خرچ کرنے میں, غمی اور خوشی کے دن گزارنے میں, میں نے اللہ کا حکم کیا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے چین, سکون, اطمینان, راحتیں برکتیں. اور دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میری سنتوں کی اتباع کر لو. ہمارے لیے کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں, ہمارے لیے تو اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا دیا. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. اگر ہم نے ہماری زندگیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیا, اللہ پاک کی طرف سے چین, سکون, اطمینان, راحتیں, برکتیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. آج میں اور آپ جو ٹینشن میں, پرابلم میں, مسائل میں, مشکلات میں, بے برکتی کے اندر جو ہے, وہ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا. ورنہ اللہ پاک تو یوں فرماتے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. ہم دنیا میں آزاد نہیں, جیسے چاہے ایسے کھانا کھا لیا, جیسے چاہے ایسے کپڑے پہن لیے, جیسے چاہے ایسے اپنا چہرہ بنا لیا, جیسے چاہے اپنے بچوں کی شادیاں کر لی, جیسے چاہے ایسے اپنے بچوں کی رخصتی کر لی. میں اور آپ بولو آزاد؟ ارے بولو نہیں ہے. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کرنا پڑے گا. آپ کیسے کھاتے تھے, آپ کیسے سوتے تھے, آپ اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی, آپ نے اپنی بیٹی کی رخصتی کیسے کی, آپ کی تجارت کرنا کیسا ہوتا تھا, آپ لوگوں سے کیسے بات چیت کرتے تھے, آپ خوشی کے موقع پر کیا عمل کرتے تھے, غم کے موقع پر آپ کیا کرتے تھے, آپ کا رات دن کیسا گزرتا تھا, آپ مجمع میں کیسے بیٹھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو بتلا دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجمع کو جمع کیا اور سب کو جمع کرنے کے بعد ایک پانی کا لوٹا منگوایا اور آپ تھوڑی سی اونچی جگہ پر بیٹھ کر پورا وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد فرمایا, حضرت عثمان غنی نے کہا, دیکھو یہ وضو جو میں نے کیا ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے. میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے اس طریقے سے دیکھا ہے اور میں نے آپ سے سیکھا ہے, اب تم بھی جیسے میں نے وضو کیا ہے ایسے وضو کرو. کیا مطلب؟ ہم وضو کرنے میں بھی آزاد نہیں, ہم نماز پڑھنے میں بھی بولو آزاد
نہیں.
ایک آدمی سجدہ کرتا ہے بہت بڑا, اللہ پاک کا قرب ملتا ہے, رحمان کے قدموں میں آدمی سجدے میں جاتا ہے, اس کی پیشانی کو اللہ کے لیے زمین سے رگڑنا اس سے بڑی عبادت کوئی بھی نہیں. لیکن ہر رکعت میں کتنے سجدے ہیں بولو؟ ارے بولو
دو.
اگر کوئی آدمی کہے کہ سجدے پر اتنا بڑا ثواب ہے اور رحمان کے قدموں میں آدمی کا سر چلا جاتا ہے اور اللہ پاک اس ادا سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں, تو بجائے ایک رکعت کے دو سجدے کے میں چار سجدے کر لوں, بولو اس کی اجازت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدہ کیا ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بھی ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدہ کرنے کی اجازت ہے. عشاء کی فرض نماز چار رکعت ہے, بجائے چار رکعت کے میں اور آپ چھ رکعت پڑھ لیں, ہمیں نماز کرنا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں روزہ بھی رکھتے تھے. اب چونکہ پورا سال روزہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن عید کے دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہے بولو؟ حالانکہ روزہ تو بہت بڑا ثواب ہے لیکن آدمی عید کے دن روزہ رکھے تو روزہ رکھنا بولو حرام ہے. اللہ کا حکم ہے بھائی عید کے دن روزہ نہ رکھے, یہ اللہ کی مہمانی ہے. تو اگر ہم دین کو اور شریعت کو بغیر سمجھے اپنی طور پر کسی چیز کو داخل کرتے رہیں گے اس سے اللہ پاک راضی نہیں ہوں. ہمارے لیے تو نمونہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. ہم کھانے میں پینے میں سونے میں اٹھنے میں شادی میں خوشی میں جیسے چاہے ایسے شادی کر لی, جیسے چاہے ایسے کھانا کھلا دیا, جیسے چاہے ایسے کپڑے پہن لیے, جیسے چاہے ایسے گھر سے باہر نکل گئے, جیسے چاہے ایسے اپنے بچوں کی تربیت کا نظام کر لیا, ایسا نہیں. ہمارے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں چھوٹے سے بچے انس ابن مالک بیٹھے ہیں, آپ نے کہا بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کر. کھانے کے درمیان کے اندر ادھر ادھر سے کھانا کھا رہے تھے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. جب گھر کا دروازہ بند کرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہہ کر گھر کا دروازہ بند کرنا. اگر آدمی اپنے گھر کے دروازے کو بسم اللہ کہہ کر بند کرتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس گھر میں شریک نہیں ہوگا. آپ نے دو چیزیں بتلائی, جس کھانے پر بسم اللہ کہی جائے گی اور جس گھر کے دروازے کے بند کرنے کے وقت میں بسم اللہ کا عمل کیا جائے گا, دونوں جگہ شیطان شریک نہیں ہوگا. شیطان کی طاقت کو اللہ توڑ دے گا. جب آدمی کھاتے وقت میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے گا اس کھانے میں شیطان شریک
نہیں ہوگا.
اور جب شیطان شریک نہیں ہوگا تو بولو شیاطین کے اثرات ہماری زندگیوں میں آئیں گے. لیکن میں اور آپ اللہ معاف کرے کھانے کے وقت میں بغیر بسم اللہ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر شیطان شریک ہو جاتا ہے. جو گھر کا دروازہ بسم اللہ بول کر بند کر دیا اب شیطان کی طاقت نہیں وہ گھر میں داخل ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچوں کے سچے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی گھر کا دروازہ بند کرو بولو کیا پڑھ کر بند کریں گے؟ یہ ہمارے بچوں کو سکھلانے کی ضرورت ہے. جب بھی گھر کا بچہ گھر کی مستورات گھر کے دروازے کو بند کرے اب وہ یقین کر لے کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان اس گھر میں شریک نہیں ہوگا. اب میرے کو یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کے فرمانے کی بنیاد کے اوپر اب شیطان ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگا, اب شیاطین کے اثرات نہیں ہوں گے اور شیطان کے خوش کرنے والے عمل ہمارے گھروں میں نکل جائیں گے. لیکن ہمیں عمل کرنا پڑے گا, ہمیں اس یقین کو بنانا پڑے گا. اگر ہم اللہ کی مدد کو اتروانا چاہتے ہیں ہماری زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. صحابہ کرام کی جماعت چل رہی ہے, اللہ کے راستے میں جا رہی ہے, ملک بھی فتح ہو رہے, شہر بھی فتح ہو رہے اور قلعے کو بھی فتح کر کے آگے ایمان اور اسلام کی دعوت دے کر آگے بڑھے. ایک جگہ گاڑی اٹک گئی, قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. ارے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اب تک تو اللہ کی مدد کی بنیاد کے اوپر کام ہوتا تھا, ابھی اللہ کی مدد کیوں رک گئی؟ ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اب صحابہ کرام نے سب کو جمع کیا اور امیر صاحب نے دیکھا جب سب سما ہو گئے کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا, کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹ رہے. یہ نہیں دیکھا ہم کتنے سامنے والے کتنے, ہمارے پاس کیا ان کے پاس کیا, ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر اللہ کی مدد یقینی ہے اور اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر اللہ کی مدد رک جاتی ہے, مسائل الجھ جاتے ہیں, حالات بگڑ جاتے ہیں. سوامی صاحب نے دیکھو کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹ رہی, اور ہر ایک نے اپنی زندگی کو دیکھا, کھانے میں, پینے میں, سونے میں, اٹھنے میں, شادی میں, خوشی میں, ہر چیز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں. پھر کیا بات ہے کہ اللہ کی مدد رک گئی, وکیلا پتہ نہیں ہو رہا, اور ہم ناکامی کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی نہ کوئی اللہ کا حکم, کوئی نہ کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو چھوٹی ہوئی ہے. ایک ساتھی کھڑے ہو کر کہنے لگے, امیر صاحب, امیر صاحب ایک سنت چھوٹ گئی. کتنی سنت چھوٹ گئی؟ کون سی؟ ارے بولو, مسواک والی ایک سنت. کھانے کی تمام سنتیں موجود ہیں, پانی پینے کی ساتوں سنتیں موجود ہیں, نماز کی 51 سنتیں موجود ہیں, مسجد کے داخلے کی 5 سنتیں, ہر عمل میں, ہر عمل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں. پھر بھی اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے, تو کوئی نہ کوئی سنت تو چھوٹی نہیں ہے. تو ایک ساتھی کھڑے ہو کر کہنے لگے, امیر صاحب ایک سنت چھوٹ گئی مسواک والی. ایک سنت کے چھوٹنے پر اللہ کی مدد رک گئی ہے. صحابہ کرام نے فوراً مسواک والا عمل کیا, اللہ پاک کی طرف سے دشمنوں کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا اور اللہ نے وہ قلعہ فتح کرا دیا. میں اور آپ بھی جب بھی پریشان ہو جاوے, جب ٹینشن, جب مسائل, جب پرابلم آ جاوے, تو ادھر ادھر نہ دیکھیں, یہ کھایا تھا اس کے لیے یوں ہوا, اور ایسا کیا اس کے لیے یوں ہوا, اور اس نے یوں, ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم اپنی زندگی کے عملوں کو دیکھیں کہ ہمارا صبح سے لے کر شام تک عبادت میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاقیات میں, آنکھوں کے دیکھنے میں, زبان کے بولنے میں, پیروں سے چلنے میں, ہاتھ سے پکڑنے میں, بیوی بچوں کے ساتھ کی زندگی میں, اور تجارت کے کرنے میں کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹا, کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹی. اگر میں نے اور آپ نے اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا, تو پھر اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے, من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے, ہم تمہاری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی پیسفل ہو جاوے, میری زندگی ویل سیٹ ہو جاوے, لیکن ویل سیٹ کا معنی کیا؟ ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے. اللہ پاک ہماری زندگی کو, بولو, ویل سیٹ بنا دیں گے. قرآن کا وعدہ ہے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ایسی اچھی زندگی اور ایسی اچھی جنت نما زندگی بن جائے گی. کوئی ٹینشن نہیں, مکان چھوٹا ہے کوئی ٹینشن نہیں, کھانا معمولی ہے کوئی ٹینشن نہیں, کپڑے اور لباس معمولی ہے کوئی ٹینشن نہیں. کیا بات ہو گئی؟ ایمان اور عمل صالحہ کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں. اور اگر یہ بات نہیں ہے, ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی نہیں, فجر کی نماز تو سونے میں, اور ظہر کی نماز تو مشغولی میں, اور عصر کی نماز تو کاروبار میں, اور مغرب کی نماز تو کھانے میں, اور عشاء کی نماز تو جلدی سے سونے میں, اگر اللہ کا حکم ٹوٹ جاتا ہے, اللہ پاک کا حکم نماز کا یہ تو سب سے بڑا حکم ہے, یہ تو اکبر الفرائض ہے. جتنے فرائض ہے ان تمام میں سب سے بڑا فرض بولو کون سا ہے؟
نماز.
نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں, کھڑے رہنے کی طاقت نہیں, بیٹھ کے نماز پڑھو, بیٹھنے کی بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں, لیٹ کر کے اشارہ کر کے نماز پڑھو, لیکن نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں. میں رات کو دیر سے آ کر سویا, میرے کو رات کو نیند نہیں آئی, تو کیا فجر کی نماز معاف ہو گئی؟
نہیں.
ارے بولو,
نہیں.
تو اللہ کا حکم, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کی ہو جاوے تو اس کو نماز کا حکم کرو, 10 سال کی عمر کی ہو جاوے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کے طور پر تھوڑی سی مار دھاڑ ہو کر پھر اس کو نماز پڑھانے کی عادت ڈالو. نماز تو 15 سال کی عمر میں جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد فرض ہوگی, لیکن 7 سال کی عمر سے تعلیم دلوائی تاکہ یہ بڑا ہو کر بے نمازی نہ رہے. یہ اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی دی ہوئے آنکھوں سے دیکھتا ہے, اللہ کی دی ہوئی زبان سے بولتا ہے, اللہ کا دیا ہوا پانی روزانہ پیتا ہے, اللہ کی دی ہوئی سورج اور روشنی سے یہ فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ کی دھرتی پر اللہ کی زمین پر رہ کر یہ بغاوت کے ساتھ زندگی گزارے اللہ پاک کی طرف سے یہ پسند نہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک بولو
نماز میں.
اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے کس کو, جن کے صدقے میں پوری دنیا کو بنایا اور ہم تمام کی تعلیم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے بلکہ روزی تو ہم آپ کو دیں گے. ارے بولو روزی دینے والا کون ہے؟
اللہ.
اور لوگوں نے, مفسرین نے اپنی کتاب کے اندر اشارہ کرتے ہوئے بتلایا کہ یہاں پر اللہ پاک نے نماز کے ساتھ روزی کو جو ملایا ہے, کیا مطلب؟ روزی کی برکت سے اللہ پاک, نماز کی برکت سے اللہ روزی عطا فرمائے. آج دنیا میں آدمی پریشان کس بات پر ہے بولو؟ ارے بولو
روزی,
روزی کے لیے. اب روزی کی برکتیں اللہ نے نماز میں رکھی ہے اور ایک آدمی نماز نہ پڑھے اور یہ چاہے کہ اللہ پاک روزی میں برکتیں دیوے, بولو کبھی ملے گی؟ میں نے سیدھے جیب میں مسواک اور قلم رکھی ہے اور میں الٹے جیب میں مسواک اور قلم کو تلاش کروں گا, بولو قیامت تک ملے گی؟ بھائی میرے کو اگر قلم چاہیے اور میرے کو اگر مسواک کی ضرورت ہے تو میرے کو کون سے جیب میں دیکھنا پڑے گا؟ سیدھے جیب میں. اب روزی کی برکت اللہ نے نماز پہ رکھی ہے اور میں اور آپ تلاش کرتے ہیں دکان پر, کھیتوں میں, مزدوری میں, ملازمت میں, بولو کبھی بھی ملے گی؟ روزی کی برکت تو اللہ نے نماز میں رکھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی 5 نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے گا اللہ پاک کا وعدہ ہے میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا, اور جو نماز کا اہتمام نہ کرے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے حدیث قدسی ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں میری اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں. جب اللہ پاک ذمہ داری نہ اٹھاوے تو کون ہم کو جنت میں داخل کرے گا بولو؟ اس لیے میں اور آپ, اللہ نے ایک موقع دیا ہے اور ہمارے خاندان میں, ہمارے گاؤں میں, ہمارے شہر میں, ہمارے علاقے میں, میں اور آپ ایسی محنت کرے اللہ کرے 100% نماز کو اللہ زندہ کر دے. ارے محنت کریں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے محنت کریں گے؟ میرے خاندان میں کوئی بے نمازی نہ رہے, جیسے ہر آدمی فکر کرتا ہے میرے خاندان میں کوئی بے روزگار نہ رہے, میرے خاندان میں کوئی بغیر نکاح کے نہ رہے, ایسے میں اور آپ بھی محنت کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنے بڑے وعدے ہیں. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی پاکیزہ بن جاوے بغیر گناہ کے اور بغیر نافرمانی کے, اللہ پاک جیسے پسند کرتے ہیں ایسی میری زندگی بن جاوے, تو اللہ پاک کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی. کیا مطلب؟ ایک آدمی نمازی ہوگا تو جھوٹ نہیں بولے گا, نماز پڑھے گا تو چوری نہیں کرے گا, نماز پڑھے گا تو غیبت نہیں کرے گا, لیکن ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور غیبت بھی کرے, نماز بھی پڑھے اور چوری بھی کرے, نماز بھی پڑھے اور غلط آنکھوں کا استعمال کرے, اس کا معنی یہ ہے ہماری محنت نماز پر کم لگی ہے. ایسی نماز چاہیے, ایسی نماز ابھی نہیں بنی ہے, ہم کو اپنی نماز کے اوپر محنت کرنی پڑے. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نماز کے ساتھ کوئی گناہ بھی مل جائے. نفاق کا وعدہ ہے کہ جب تم نماز پڑھتے رہو گے اللہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گا, لیکن ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور جھوٹ بھی بولے, ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور غیبت بھی کرے, ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور چگلی بھی کرے, ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور ناپ تول میں کمی زیادتی بھی کرے, ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور دھوکہ بھی دے, ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور منہ سے غلط باتیں بھی نکالے, اس کا معنی یہ ہے اس کو نماز کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. الگ الگ گناہ ہٹانے کے لیے اور الگ الگ گناہ سے اپنا آپ کو بچانے کی محنت تو بہت لمبی ہے, لیکن اگر آدمی نماز پر محنت کر لیتا ہے تو بھی اللہ پاک کا وعدہ ہے میں اور آپ ایک ہی نماز کے اوپر محنت کر لیں. مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے, نماز مومن کی زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی. کیا مطلب؟ کہ بھائی روشن بھائی باہر کی روشنی, باہر کی صاف اور تازی ہوا اس کھڑکی اور روشن دان کے ذریعے سے گھروں میں آئے گی, اور گھر کی بدبو, گھر کا دھواں اور گھر کی تمام ظلمتیں اس کھڑکی اور روشن دان کے ذریعے سے باہر نکل جائے گی. فرماتے ہیں مسلمان کی زندگی بھی نماز کے اعتبار سے ایسی ہے, اگر اس نے نماز پڑھ لی اور نماز کو سیکھ لی اور جیسے اللہ اس کے رسول نے بتلایا سلو کمارا تمونی اسلی, ایسی نماز پڑھو جیسی نماز پڑھتے ہوئے مجھ کو دیکھا ہے, اگر ایسی نماز کی مشق کر لی, ایسا رکو اور سجدہ کر لیا, ایسی قرات کو صحیح کر لی, اللہ کا دھیان جما دیا اور نماز کو نماز کے درجے میں پڑھ لی, تو پھر اس کی زندگی کی برائیوں کو اللہ پاک جیسے گھر کے دھواں اور گھر کی بدبو روشن دان کے ذریعے سے نکل جاتی ہے, ایسے اللہ پاک نماز کی برکت سے اس کی برائیاں اور اس کی بری عادتوں کو اللہ پاک نکال دیں. پھر روشن دان اور کھڑکی کے ذریعے سے باہر کی روشنی, باہر کی تازی ہوا جیسے گھروں میں داخل ہوگی, ایسے جتنی اچھائیاں ہیں بھائی یقین ہے, بھائی سخاوت ہے, بھائی اس کے اندر دلیری ہے اور بہادری ہے اور اس کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی استعداد ہے, اور پھر جتنی بھی اچھائیاں ہیں اور جتنی اچھی عادتیں ہیں وہ تمام کے تمام اللہ پاک اس کی زندگی میں نماز کی برکت سے داخل کریں گے. اس لیے محنت کس پر کرنی ہے بولو؟ نماز پر. پھر آگے اللہ پاک کا وعدہ ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, میں اور آپ اللہ کے مدد کے محتاج ہے کہ نہیں بولو؟ بھائی خزانے تو اللہ کے پاس, بھائی تندرستی چاہیے تو اللہ کے پاس, اولاد چاہیے تو اللہ کے پاس, بیوی چاہیے تو اللہ کے پاس, مکان چاہیے تو اللہ کے پاس, دکان کی ضرورت ہے تو اللہ کے پاس, بچوں کے رشتہ صحیح ہو جاوے اللہ کی طرف سے, لیکن اس کی چابی نماز کی شکل میں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی, جب بھی کوئی مسئلہ آ جاوے ہم دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے اللہ پاک ہمارے مسئلے کو حل کر دے گا. یہ صلاۃ الحاجت کی نماز کیا ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت آوے آدمی دو رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, الحمد للہ رب العالمین, نسألوک موجبات رحمتک, یہ ایک مختصر سی دعا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسئلہ تیرا دنیا کے اعتبار سے, کوئی آخرت کے اعتبار سے, اگر کسی آدمی کی طرف یا کسی حکومت سے منسلک ہے, اگر تو نے صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ لی, حاجت کی نماز کے پڑھنے کے بعد یہ مسنون دعائیں اللہ کے سامنے مانگ کر کے تو نے اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کر دیا, اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نماز کی برکت سے اللہ تیری حاجتوں کو پوری کر دے گا. بھائی میرے بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا کرنا پڑے گا بولو؟ میری روزی کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے بولو کیا کرنا پڑے گا؟
نماز پڑھنی پڑے گی,
اللہ سے مانگنا پڑے گا. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کہہ دیا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا. ہماری مانگیں کون قبول کرے گا؟
اللہ.
کوئی دنیا کا انسان اللہ, اگر تجھے مانگنا ہے ایک اکیلے اللہ ہی سے مانگ. فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اگر تو مدد کا محتاج ہے بولو کس سے مدد مانگیں گے؟
اللہ سے.
اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ, اے اللہ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت کس کی کریں گے؟
اللہ کی.
اور مدد کس سے مانگیں گے؟
اللہ.
اللہ سے مانگیں گے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے گا, کوئی اولاد نہیں دے گا, کوئی تندرستی نہیں دے گا, اس لیے کہ خزانے تو اللہ کے پاس. بھائی مال باپ کے پاس ہے تو آپ کس سے مانگو گے پیسے؟
باپ
سے مانگنے پڑے. ایسے خزانے اللہ کے پاس ہے, تندرستی کے خزانے اللہ کے پاس ہے, اولادوں کے خزانے اللہ کے پاس ہے, اور چین و سکون کے خزانے اللہ کے پاس ہے, بچوں کے رشتوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہے. اگر میرے کو نمک کی ضرورت ہے, اگر میرے جوتے کے تسمے ٹوٹ گئے تب بھی میں بولو کس سے مانگوں گا؟ اس لیے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد کی ضرورت ہے اور بوڑھے بن گئے, لیکن اس کے باوجود بھی ساری دنیا یوں کہے گی بڑھاپے میں اولاد نہیں ہو سکتی ہے, لیکن اللہ پاک تو قادر مطلق ہے. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگ کر کے کیا کہا؟ چپکے چپکے اللہ سے کہا. اذ نادى ربه نداء خفيا, اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ان کی دعا کے مانگنے کو بھی بیان کیا اور ان کی دعا کے مانگنے کی آواز کو بھی بیان کیا کہ وہ تو چپکے چپکے اللہ سے مانگتے تھے. اللہ کے لیے زور سے مانگنے سے اللہ سنے گا, اور نعوذ باللہ آہستہ سے دعا مانگیں گے اللہ پاک ہماری بات کو نہیں سنے گا, ایسا نہیں ہے. اذ نادى ربه نداء خفيا, چپکے چپکے اللہ سے کہنے لگے. کیا کہا؟ انی وحن العظم منی, اے اللہ میری ہڈیاں تو کمزور ہو گئی اور میرے بال تو سفید ہو گئے, لیکن اس کے باوجود بھی اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں. ساری دنیا کہے گی کہ بڑھاپے میں اولاد نہیں ملے گی, لیکن اللہ پاک بولو قادر مطلق ہے کہ نہیں؟ ارے بولو, جانے اللہ کے پاس. اور دنیا بھر کے تمام اسباب ختم ہو گئے اور ساری دنیا کے تذکرے یہ ہے کہ بڑھاپے میں اولاد نہیں ہو سکتی ہے, لیکن جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں. جب بھی کوئی مسئلہ آوے بولو کس سے مانگنے کی ضرورت ہے؟
اللہ سے.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقین, جب آدمی دعا مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے, اور یہ نہ کہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوگی. جب تک کہ بندہ یہ نہیں کہتا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے, اور جب بندہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے میں اور میری دعا کیا, پھر اللہ پر ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا. اللہ تو بندوں کے گمان کے ساتھ معاملہ کرے گا. ہمارا گمان یہ ہے ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا, تو بولو اللہ قبول کریں گے کہ نہیں؟ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو کس نے قبول کیا؟
اللہ
نے قبول. اور اللہ پاک نے بشارت دی ہم تمہارے وہاں لڑکا دیں گے اور اولاد دیں گے, اولاد میں بھی لڑکا دیں گے, اور لڑکے کا نام بھی اللہ پاک نے آسمان سے رکھ کر بتلایا کہ تمہارے یہاں بچہ لڑکا پیدا ہوگا, تم اس کا نام یحییٰ رکھو گے. بولو نظام چلانے والا کون ہے؟
اللہ.
تو میں اور آپ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد اللہ پاک ایک دعا کو قبول کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اپنی ضرورتوں کو نماز کے لیے مؤخر کرو. کیا مطلب؟ ظہر عصر کے درمیان میں کوئی ضرورت آئی تو ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا اللہ قبول فرماتے. اب آپ کو مثلا کوئی بیماری آ گئی, اس کا علاج تو سنت ہے لیکن دعا نماز. اب آپ نے فرض نماز پڑھ لی اور اللہ سے کہنا شروع کیا اے اللہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے, آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا اللہ پاک ضرور قبول کرتے. تو روزانہ کتنی نماز پڑھتے ہیں بولو؟
پانچ.
اور مہینے میں کتنی ہو گئی؟ اگر آدمی کی 150 ضرورت ایک مہینے میں ہے اور ہر فرض نماز کے بعد آدمی اللہ سے مانگے گا, بولو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے کہ نہیں؟ اور پورے سال میں 1800 دعائیں ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول کر لیتے. لیکن میں اور آپ تو کیا کرتے ہیں, فرض نماز پڑھی کے سیدھے بولو ارے بولو سیدھے بھاگتے ہیں. ابھی امام صاحب نے تصویر پوری نہیں کی, امام صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا اور ہم کو ایسی شیطان جلد بازی کروا دیتا ہے کہ یہی موقع ہوتا ہے دعاؤں کے مانگنے کا, یہی موقع ہوتا ہے اپنی دعا کی حاجت کو پیش کرانے کا, اور شیطان ہم کو بیٹھنے نہیں دیتا. ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات ہے ہر فرض نماز کے بعد اللہ پاک ایک دعاؤں کو قبول کر لے. تو جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا بولو کس سے مانگیں گے؟
اللہ سے.
بھائی بارش کی ضرورت ہے اللہ سے مانگیں گے, کپڑے کی ضرورت ہے اللہ سے مانگیں گے, بیماری کے دور کرنے کی ضرورت ہے اللہ سے مانگیں گے, ہمارے مسائل کا حل کرنا ہے اللہ سے مانگیں گے, اولاد کے رشتے کی ضرورت ہے اللہ سے مانگیں گے. اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے تو بھی بولو کس سے مانگیں گے؟
اللہ سے.
کسی اور کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گے, ہماری نگاہ تو ایک اکیلے اللہ ہی پر رہے. ابراہیم علیہ السلام و السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, نمرود میں آگ میں ڈالا اور آگ اتنی اونچی اور ایسی تیز تھی اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑتا تھا یہ بھون کر کے نیچے آ جاتا تھا. ارے بولو ایک بہت بڑا مسئلہ آیا کہ نہیں؟ یہ بھائی نمرود نے ابراہیم علیہ السلام و السلام کو آگ میں ڈالنے کا پورا پلان بنا دیا. اب فرشتے آ کر کہنے لگے, جس کے ذمے ہوا کا نظام تھا وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا اے ابراہیم آپ کہو تو ہم ہوا کو چلا کر آگ کو بجھا دیوے. جس کے ذمے بارش اور پانی کا نظام تھا وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا اے ابراہیم اگر تم کہو تو بارش کو بھیج کر پانی کو برسا کر ہم تمہاری آگ کو بجھا دیوے. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کس پر تھی بولو؟
اللہ پر.
فرشتوں کی آواز کے اوپر, فرشتوں کی درخواست کے اوپر اپنی نگاہ کو متوجہ نہیں کیا. اور ان دونوں آنے والے فرشتوں سے کیا کہا؟ دیکھو اگر تم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم پانی کو برسا دو, اگر تم کو اللہ نے حکم دیا ہے تم ہوا کو چلا دو, تو پھر اللہ کا حکم مان لو, اللہ کے حکم کے ماننے میں کامیابی ہے. اور اگر تم اپنی طرف سے آئے ہو اور اپنی طرف سے پیشکش کرتے ہو فلا حاجت لی, میرا کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ میرے تمام حالاتوں کو دیکھنے والا ہے. ہمارے حالاتوں کو دیکھنے والا کون ہے بولو؟ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی طاقت, ارے بولو فرشتوں کی طاقت تو بڑی ہوتی ہے, جب اتنی بڑی طاقت کی طرف بھی یہ متوجہ نہیں ہوئے اور اپنی نگاہ کو اللہ پر جمائے رکھا. اب آپ تک تو فرشتوں کے ذریعے سے بارش کو بھیجتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سورج کو نکالنے, یہ تکوینی نظام ہے. لیکن جب اللہ پاک نے دیکھا میرے خلیل میرے ابراہیم نے فرشتوں کی طرف بھی توجہ نہیں کی بلکہ اس کی یقین اور ابراہیم خلیل اللہ کا یقین تو ایک اکیلے اللہ پر ہے. اب اللہ پاک نے درمیان کے فرشتوں کے واسطے کو ہٹا دیا اور ڈائریکٹ آگ کو اللہ نے حکم دیا, قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم, یہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا کس پر, بولو یہ کس نے حکم دیا؟
اللہ نے.
کس کو؟ ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا. اب فرشتوں کی ضرورت نہیں, جیسے ہم کہتے ہیں پگتیا ہونا چاہیے اور واسطے ہونے چاہیے, اللہ تو بغیر واسطے کے بھی, بولو, دکان کے ذریعے سے بھی اللہ روزی دے گا اور بغیر دکان کے بھی اللہ, بولو. میں یوں کہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں گنی بھائی اینڈ سنس نام کی دکان ہے, ہوتی ہے نا, ارے بولو نا, اللہ اس کے ذریعے سے روزی دیتا ہے. لیکن یہ جتنے ہاتھی ہیں ان کی کوئی دکان آپ کے گاؤں میں ہے؟ ایلیفنٹ اینڈ سنس نام کی کوئی دکان ہے؟ ارے بولو, ان کو بغیر واسطے کے روزی کون دیتا ہے؟
اللہ.
میں اور آپ تو 200 گرام کھاتے ہیں, کتنا؟
200 گرام.
اور ہاتھی کتنا کھاتا ہے؟ ارے بولو, منو ٹنوں کھا لیتا ہے. باجے مچھلیاں روزانہ پتا نہیں کتنوں کلو مچھلیاں کھا لیتی, شیر روزانہ کتنا تازہ گوشت کھاتا ہے. میں اور آپ تو ایک جگہ ہم لوگ گئے اور اس نے گوشت بنایا اور اس کے 2-4 دن کے بعد بقرا عید کا وقت آنے والا تھا, وہ کہنے لگا مولانا گزشتہ بقرا عید کا گوشت اب تک چل رہا ہے. کیا مطلب؟ وہ جو بقرا عید کے دن گوشت کا جانور کاٹا تھا وہ اب تک چل رہا ہے. اور آپ نے کبھی دیکھا شیر باسی گوشت کھاتا ہے؟ ارے بولو, تازہ گوشت اس کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا. اس لیے اللہ پاک واسطے کے ذریعے سے بھی روزی دے گا اور بغیر واسطے کے بھی, بولو. ٹائیگر اینڈ برادرز نام کی کوئی دکان ہے؟ نہیں ہے. گنیبا اینڈ سنس, اقبال اینڈ کمپنی, ارے بولو, یہ تو دکانیں ہوتی ہیں. اللہ روزی تو اللہ دے گا. وفی السماء رزقکم وما توعدون, تمہاری روزی تو آسمانوں سے آتی ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا. ہاں, اگر اللہ نفع ڈالے تو دکان میں سے نفع ملے, اور اگر نقصان اللہ پاک دے تو بجائے نفع کے دکان سے کیا ملے گا, بولو؟ ہمارے علاقے میں ایک ہارڈ وائر تھے, اس کی دکان بہت چلتی تھی, بہت چلتی تھی. اب اس کے انتقال کے بعد اس کے 2 بیٹے, اب دونوں بھائی کو الگ ہونا ہے تو ایک بڑی دکان تھی, اس کے 2 حصے کر دی. اب آدمی یہ چاہے کہ میرے ابا کی دکان چلتی تھی تو میری بھی چلے. ایک ہی دکان کے اندر 2 حصے کر کے دونوں ہارڈ وائر کا کام کرتے, وہ پاٹا باندھتے ہیں جب آدمی کو فریکچر ہو جاتا. ایک بھائی کی دکان خوب چل رہی ہے اور دوسرا بھائی مکھیاں مار رہا ہے, اس کی دکان ہی نہیں چل رہی, اس کے یہاں کوئی مریض ہی نہیں آ رہے. تو بولو, گراہکوں کو بھیجنے والا کون ہے؟
اللہ.
روزی کا دینے والا کون ہے؟
اللہ.
مسائل کا حل کرنے والا کون ہے؟
اللہ.
اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو دکان تو وہی ہے. ابا کے زمانے کی دکان کے 2 حصے بٹے, لیکن دکان تو وہی ہے. اگر دکان, مارکیٹ اور کوئی انسانوں کا فنڈ اگر انسانوں کو روزی دیتا تو دونوں کی روزی برابر چلتی, لیکن ایک کا چل رہا ہے دوسرے کا اٹکا ہوا ہے. ایک ہی مارکیٹ میں چپل کی 5 دکانیں ہیں, 3 کی چلتی ہے, 2 کی اٹکی ہوئی ہے. ارے بولو, ایسا ہے کہ نہیں؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون, اللہ پاک قرآن پاک کے اندر کیسے ہیں, ہم نے تمہاری روزی آسمانوں سے اتاری, روزی دکانوں سے نہیں, روزی ملازمت سے نہیں, روزی پردیس میں جا کر نہیں ملے گی. ایک آدمی چاہے کہ میں انگلینڈ میں چلا جاؤں تاکہ میری روزی 10 گنا بڑھ جاوے, ارے بولو, بڑھ سکتی ہے؟
نہیں.
میں سعودی چلا جاؤں, میں دنیا کے کسی ملک میں چلا جاؤں تاکہ میری روزی بڑھ جاوے, ایسا نہیں ہوگا. ایک اللہ والے تھے, ان کا ایک مرید تھا. ایک دن مرید ملنے کے لیے آیا, اور کہنے لگا مثلا حضرت میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہے؟ بولے انگلینڈ جا رہا ہوں. مثلا بھائی کیوں جا رہا ہے؟ حضرت یہاں کچھ روزی نہیں ملتی ہے. تو میں نے سوچا کہ انگلینڈ میں جا کر تھوڑا سا کما کے آ جاؤں گا. تو چونکہ تربیت کرنی تھی اپنا مرید تھا, حضرت نے یوں کہا دیکھو تم انگلینڈ جاتے ہو تو انگلینڈ والے اللہ کو میرا سلام عرض کر دینا. وہ کہنے لگا انگلینڈ کا اللہ الگ ہے. ارے بولو انگلینڈ کا اللہ الگ ہے؟ نہیں, جو اللہ ہندوستان کا وہ اللہ انگلینڈ کا, وہ اللہ یوروپ کا, وہ اللہ دنیا کے ملکوں کا. جب اللہ پاک تم یہ چاہتے ہو کہ انگلینڈ میں روزی زیادہ ملے گی تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہندوستان میں وہ اللہ تم کو روزی نہیں دے سکتا. ایسا نہیں ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون, اللہ پاک کی طرف سے جو تمہاری مقدر میں, ایک آدمی پڑھا لکھا ہے لیکن ایک آدمی ان پڑھ ہے تو باج مرتبہ ان پڑھ آدمی کی روزی اللہ پاک نے زیادہ رکھی ہے کہ اس کے یہاں کام کرنے والے پڑھے لکھے سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں. ارے بولو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ اس کی روزی میں وسعت دے دیتا ہے, اور ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ پاک روزی میں بولو تنگی کر دیتا ہے. یہ نظام تو اللہ پاک کی طرف سے. اب آدمی کہے کہ نہیں ہم فلاں آدمی کو فلاں جگہ جا کر ہم مانگیں گے. ارے تجھے مانگنا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, اگر تجھے مانگنا ہے ایک اکیلے اللہ ہی سے مانگ. اور نماز کے ذریعے سے, قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ پاک نے بعض مرتبہ دعائیں قبول کرنے کا وعدہ فرمایا. بھائی رمضان میں افطاری کے وقت میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتے, تہجد کے وقت میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. جب کوئی آدمی نیک عمل کرے دعائیں قبول ہوتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت ختم کرنے کے بعد اللہ پاک دعاؤں کو قبول کر لاتے. اللہ پاک باپ کی دعا بیٹے کے حق میں بولو
قبول,
ڈائریکٹ قبول ہے, کوئی درمیان میں واسطہ نہیں. لیکن باپ کو ناراض کر کے زندگی گزارو گے تو باپ کے دل سے دعا نکلے گی کہ بس دعا نکلے گی؟ باپ کی خدمت کرو, باپ کو راضی رکھو, باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. قرآن نے کہا ہے, کیا کہا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اور اپنے ماں ولا تقل لہما افی ولا تنہرہما, اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو, اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہیں. جمعہ کے دن ایک گھڑی آتی ہے, اللہ پاک اس وقت میں دعا کو قبول فرماتے. اس لیے عام طور پر مغرب سے پہلے پہلے آدمی بولو دعاؤں میں بیٹھ جاتے. خطبے کے درمیان میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے. شب قدر میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے. حرام کی کمائی سے بچ کر حلال کی کمائی کھانے کے بعد بھی اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے. نماز کے بعد بھی اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے. کسی انسان کی خدمت کر لی, اب اس کی طرف سے جو دعائیں نکلے گی اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول کرے گا. جب کوئی آدمی اپنے بھائی کے لیے دعا مانگے گا, مثلا کسی کو ڈائبٹیز ہے اور اس کے پڑوسی اس کو بھی ڈائبٹیز ہے, اگر وہ اس کے لیے دعا مانگے گا, اے اللہ میرا پڑوسی ابراہیم بھائی, اے اللہ اس کو ڈائبٹیز ہے, اے اللہ تو اس کی ڈائبٹیز کو دور کر دے اور اس کی بیماری کو دور کر دے, ایک فرشتہ کہے گا کہ تیرے لیے بھی وہی چیز ہے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میرے کو وہ چیز مل جاوے تو وہ اپنے بھائیوں کو تلاش کرے. جیسے ڈائبٹیز دور کرنی ہے تو ڈائبٹیز والے کو تلاش کر کے اس کے نام کی دعا مانگے گا تو فرشتہ یوں کہے گا کہ جو تو نے دوسرے کے لیے دعا مانگی ہے وہ دعا اللہ تیرے حق میں بھی قبول کرے گا. اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اور اپنی بیٹی کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا ہے, ہمیں اس کے لیے دعا مانگنی پڑے گی, اے اللہ فلا یوسف بھائی کی بیٹی کا رشتہ تو طے کر دے, ہم اس کے لیے دعا مانگیں گے. فرشتہ یوں کہے گا, اے اللہ اس کی بھی بیٹی کا رشتہ تو کرا دے. یہ تمام دعائیں کے قبولیت کی علامتیں ہیں کہ آدمی تہجد کے وقت میں اللہ پاک کی طرف سے اللہ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں, اعلان کر لیتے ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا مانگنے والا, ہے کوئی اپنی روزی کا بڑھانے والا, ہے کوئی مجھ سے اپنی مصیبت کا دور کرانے والا. ایسے وقت کے اندر میں اور آپ سوئے پڑے ہیں, اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو جائے. اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں, اللہ نے ایک موقع دیا ہے میں اور آپ, اللہ نے اللہ پاک کی طرف سے زندگی ملی ہے, ہم ایسی پاکیزہ زندگی گزار کر کے جاوے کہ جس کے نتیجے پر اللہ پاک ہمارے مسائل کو حل کر دے. یہ تمام اللہ کی مدد کے اتروانے کے اسباب ہے. ہر آدمی چاہتا ہے ویل سیٹ ہو جاوے, ہر آدمی چاہتا ہے عزتوں والی زندگی, ہر آدمی چاہتا ہے برکتوں والی, تو اللہ پاک کی طرف سے ایک محنت اللہ پاک نے ایسا فرمائی کہ جس محنت کے نتیجے پر دین زندگی میں آئے گا. یہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کسی بات کو چاہا جاتا ہے, اور اللہ پاک کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستوں میں جدو جہد کریں گے ہم اس کو ہدایت دیتے چلے جائیں گے. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی محنت کریں گے
انشاءاللہ.
ارے کرو گے
انشاءاللہ؟
کب کرو گے؟ مرنے سے پہلے کہ مرنے کے بعد؟
مرنے
سے پہلے. اور لوگوں کو اپنی جنم تاریخ تو یاد ہے لیکن مرنے کی تاریخ بولو کسی کو, ارے یاد نہیں ہے ہی نہیں پتا. ایک آدمی کو پتا ہوئے اور بھول جاوے یاد نہیں وہ تو الگ ہے, لیکن کسی کو ہے ہی نہیں, کسی کو پتا ہی نہیں ہے یہ بیٹھنے کے بعد کیا ہوگا. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب چار چار مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے
انشاءاللہ؟
کون کون لگائے گا؟ پورا ہاتھ اٹھا, پورا ہاتھ اٹھا, پورا ہاتھ اٹھا. آسانی سے ہاتھ اٹھائے رکھنا, جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہ کھڑے بھی ہو جاؤ, ہاں کھڑے ہو جاؤ, گھبراؤ مت, اللہ لے جائے گا. جنہوں نے وہاں اپنے آپ کو پیش بھی کر دو کہ میں انشاءاللہ اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے اپنے آپ کو قبول کرانے کے لیے اے اللہ میں کھڑا بھی ہو گیا ہوں. اور کوئی تشکیل کرنے والا لکھنے والا تو ہوگا نہیں اللہ کے کرم سے, کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ لوگ کھڑے ہو جائے, آپ لوگ کھڑے ہو, اور کس نے کس نے ہاتھ اٹھائے تھے وہ ذرا کھڑے ہو جائے. آپ لوگ آگے آ جاؤ, یہ میرے پاس آ جاؤ, آپ لوگ میرے پاس آ جاؤ. اچھا اور کس نے کس نے ہاتھ اٹھائے تھے؟ میں نے سب دیکھ لیا, اور میرے دوربین میں سیو ہو گئے, لیکن آپ سمجھتے ہو کہ ہم نے ہاتھ اٹھایا کوئی کو خبر نہیں. فرشتوں کو بھی خبر ہے اور اللہ کو بھی خبر ہے, اور کچھ نہ کچھ کو میں نے بھی دیکھ لیا ہے. تو جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ تو اللہ کے نام پر کھڑے تو ہو جاؤ, اللہ آدمی تو کر لے جائے گا. اپنے آپ کو پیش تو کرو, اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے اللہ میں بھی کھڑا ہوا تھا, اے اللہ میں نے بھی نام لکھایا تھا. اور ایسا آگے آ جاؤ, اور آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, گھبراؤ مت, اللہ لے جائے گا. کون لے جائے گا؟ جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کھلاتا بھی ہے, جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ نے آنکھیں بھی دی, جو اللہ کھڑا کرے گا وہ آگے بھی بڑھا دے گا. اور یہ جوانی تو کھڑے نہیں ہوتے, سب دیکھو
مسئلہ
40-50 پلس ہے سب, اور یہ سب بیٹھے ہیں. آپ لوگوں کو نہیں مرنا. اچھا کون کون مرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ نا, کون کون مرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ, جو مرے گا اس کو جانا ہے, تیاری کرنی ہے. جو مرے گا اس کو کیا کرنا پڑے گا بولو؟ تیاری کرنی پڑے گی. اچھا
کوئی نہیں, جس کے
مقدم میں ہوگا وہ جائے گا. آ جاؤ, آؤ, خوش قسمت ہے. اچھا آپ لوگ کیا کرو گے؟ اتنی نیت کرو کہ انشاءاللہ جلدی سے جلدی تیاری کر کے ہم بھی نکلیں
گے انشاءاللہ انشاءاللہ
ہم کون نکلے گا سب اچھا میں نام نہیں لکھوں گا لیکن آپ کھڑے تو ہو جاؤ گے اچھا کسی نیت سے کہ چار مہینے کبھی بھی لگانی وہ ذرا صرف اپنی جگہ پر کھڑے ہو میں نام نہیں لکھوں گا آپ گھبرانا مت
کھڑے ہو جاؤ بھائی کھڑے ہو جاؤ اللہ کے بندو
کا نام تو فرشتہ لکھ کر اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو